そうだからね。الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات الله عليه محمد وعلى آله أيضاً محترمی آج کی مجلس برائے سال ثواب مرحوم سید مہدی حسن ابن سید محمد مشتبہ کے لیے آپ سے درخواست ہے ان کے سال ثواب کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر گوش دیجیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے اندازہ نہیں ہے اماں صاحب کے وقت موقع ملے گا مجھے نہیں دعا کرنے کا. بہرحال یہ ہمارے برادر ہیں ایک عزیز سید ارشد سجاد صاحب, ان کا بیٹا محمد علی, اس کی عمر 6 سال ہے, سخت مریض ہے, اس کے لیے دعا کریں, ہاسپٹل میں داخل ہے. اور ایک برادر ہیں ان کے بھائی محمد رضا جو کہ ایک بیماری میں مبتلا ہے, دعا کریں ان تمام کے لیے اور تمام جو مریض مومن مومنات ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے. بے حق بیمار کربلا ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ, ان سب کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات دیجیے. سوالات میں آخر میں دیتا ہوں لیکن سوال کیونکہ بہت اچھا ہے اس لیے پڑھے دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے عقائد و افکار میں تضاد موجود ہے. اس بات کا ثبوت تو نہیں کہ یہ عقائد و افکار اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوں. مفصل جواب تو میں الگ موضوع تو دوں گا, لیکن جہاں جہاں موقع آتا گیا میں انشاءاللہ, کیونکہ یہ سوال خود بخود اس کا جواب آتا چلا جائے گا, اس لیے میں نے نقل کر دیا سوال آپ کے سامنے. ویسے ایک عرض کر دوں کہ اس میں اگر آپ مفصل جواب چاہتے ہیں تو ابھی ایک نئی کتاب بالکل آئی ہے, بہت پرانا اشرہ ہے, شریعت بدل نہیں سکتی. سید العلماء انہی کا لقب ہے, سید العلماء علامہ سید محمد نقی النقوی, معروف نقل صاحب اللہ علامہ مقامہ کی, انہی نے ایک اشرہ پڑھا تھا 81 میں کراچی میں, شریعت بدل نہیں سکتی. وہ اشرہ آپ کے شہر کو اعزاز ہے, یہاں سے پرنٹ ہو چکا ہے, وہ لاہور سے بھی تازہ, تو اس کو آپ لے لیں گے. تو وہ طلبہ کے بڑے کام کا اشرہ ہے, اور ظاہر کہ میں تو خود طالب علم ہوں, میں آپ کو اس سوال کا جواب کیا دوں گا, میں تو اپنی استطاعت کے مطابق گفتگو کروں گا, کوشش کروں گا کہ مطمئن کر سکوں, لیکن مفصل جواب اتفاق ایسا ہے کہ اسی سے متعلق ہے, ایک طالب علم نے کیا ہے, میرے عزیز طالب علم نے, تو اس سے میری گزارش ہے کہ میں تو خود طالب علم ہوں, کوشش کروں گا, لیکن وہ کتاب لے لیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی طالب علموں کو استفادہ ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب آج سے ایک مشکل سفر ہمارا شروع ہوگا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلی مجلس ظاہر کہ ایک سخت امتحان ہوتی ہے. موضوع میں نے کل آپ کے سامنے اعلان کر دیا تھا, قیام علمی, یعنی کربلا کے بعد کس طرح سے یہ قافلہ آگے بڑھا, کس طرح یہ کاروان آگے بڑھا, اور ایک مختصر سا جواب سوال سے ہی مجھے مل گیا مقدمہ بات کا. میرے برادر عزیز نے سوال کیا ہے کہ تضاد کیوں. دیکھیے بعض وقت تضاد نہیں ہے, کل بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, اگر آپ تضاد اسے سمجھیں گے تو پھر دیکھیے پیغمبر کے زمانے میں جو افعال پیغمبر نے انجام دیے مولا کائنات نے وہ افعال انجام نہیں دیے, مولا کائنات نے جہاں جو افعال انجام دیے وہ افعال دوسرے امام نے انجام نہیں دیے. دوسرے امام نے اگر صلح کی تو تیسرے امام نے جنگ کی, چوتھے امام نے کچھ اور کیا, پانچویں امام نے کچھ اور کیا, چھٹے امام نے کچھ اور کیا, ساتویں امام نے کچھ اور کیا. تو اگر تضاد سے مراد یہ لی جائے گی تو دیکھیں ہمیں انبیاء کے افعال میں بھی, پیغمبروں کے افعال میں بھی, ائمہ طاہرین کے افعال میں بھی بظاہر تضاد نظر آئے گا. یہ تضاد نہیں ہے, پہلے اس وہاں پر سمجھ لیں, اس سطح پہ, نچلی سطح پہ علماء کی سطح پہ بھی بات آ جائے گی, پہلو سطح پہ سمجھ لیں کہ یہ تضاد نہیں ہے. بلکہ اصل شریعت کو یہ سنت الہی تبدیل ہونے والی نہیں. یہ وہ ولایت کے اختیارات جن پر میں بات بھی کر چکا ہوں، وہ ولایت تشریعی ہو یا ولایت تکوینی ہو، یہ اس کے اختیارات کا استعمال ہے کہ کہاں کون سا معصوم کیا مسئلہ ہے سمجھ رہا ہے کہ مجھے کیا کام انجام دینا ہے، یعنی میری ڈیوٹی کیا ہے، میرے فرائض میں کیا ہے، کس کا فریضہ ہے قیام کرنا، کس کا فریضہ ہے سنو انجام دینا، کس کا فریضہ ہے خاموش رہنا، کس کا فریضہ ہے دعاؤں کا ذخیرہ آپ کو دینا، کس کا فریضہ ہے احادیث کا ذخیرہ آپ کو دینا. ایک امام نے احادیث بھی اکٹھی کر کے دی. کس کا فریضہ سے مراد یعنی فریضہ الہی، اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی منصب، کس کے منصب کے تقاضے کیا ہیں، کون احادیث آپ کو دے کر جائے، کون تفسیر دے کر جائے، کون دعائیں دے کر جائے، کون خطبات دے کر جائے، یعنی کون بات کرنے کا طریقہ سکھائے، کون سوچنے کا طریقہ، کون سمجھنے کا طریقہ، کون مانگنے کا طریقہ، کون جنگ کرنے کا طریقہ، کون قیام کرنے کا طریقہ. اگرچہ کہ ان سب میں یہ ساری صفات موجود ہیں، یہ جو معصومین ہیں ان میں سب صفات موجود ہیں، اور ان تمام صفات کا مجموعہ دیکھیے آپ. تو پہلی روایت جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا، سوچا میں کیسے اسے پڑھوں، مجھے سہارا مل گیا کہ تمام اماموں میں یہ تمام صلاحیتیں اور صفات موجود ہیں، لیکن ہر امام نے ہر صلاحیت کا استعمال نہیں کیا، اظہار ضرور کیا کہ میرے پاس یہ ہے. استعمال اگر آپ تمام صفات کا ظہور دیکھیں گے تو وہ ایک ہی ذات نظر آئے گی، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لیکن پھر جو میں نے روایت کا آپ سے وعدہ کیا کہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب ذرارہ ابن عیون، بہت مشہور و معروف صحابی ہیں، پھر چھٹے امام کی خدمت میں بھی رہے آپ، تین اماموں کا آپ نے دور دیکھا ہے. پانچویں امام سے سوال کیا سلونی کے بارے میں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام سے تو بولے یہ سلونی جو کہا مولا کائنات اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی کہیں نہیں اسے پوچھتا پوچھو. تو پانچویں امام ارشاد فرماتے کہ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اگر کہیں بھی کسی نے بھی کچھ حاصل کیا ہے وہ علی کے علم کا حصہ. پہلے یہ جملہ کہا، دو جملوں پر ہی حدیث سے، دو جملوں پر، تو کہیں بھی کہیں سے کوئی بھی علم حاصل کرے گا وہ علی کے علم کا حصہ، یعنی علی کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. مولا کے علم سے باہر، یہ پانچ امام کی روایت ہے کہ مولا کے علم سے، علی کے علم سے باہر، میرے جد کے علم سے باہر کوئی بھی علم نہیں ہے. کوئی کچھ بھی پڑھے گا، کہیں سے سیکھے گا، اس کا سلسلہ بالآخر جا کے ملے گا علی کے علم سے، کیونکہ علی کے علم سے باہر کہیں کوئی بھی چیز نہیں. کہیں سے بھی کوئی سیکھے، کہیں بھی جہاں چاہے چلا جائے، جو علم حاصل کرے گا ہر علم وہ علی کا حصہ ہوگا، یعنی علی کے علی سے اسے سیکھا ہوگا، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا، علم مل ہی نہیں سکتا جب تک یہاں سے حاصل نہ کرے. اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں پانچویں امام کہ جب تک یہاں نہیں آئے گا، جب تک یہاں سے حاصل نہیں کرے گا، تو دنیا کے کسی فرد کو کوئی علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے مقام و منزلت اہل بیت، اور یہ مولا کائنات کی منزلت. تو کوئی بھی کہیں سے حاصل کر لے گا، وہ سارے علم یہاں موجود ہیں، ان کی دسترس میں ہی سے باہر نہیں. تو مولا کائنات کی ذات میں جب ہم دیکھتے ہیں، ان میں قیام ہے ہمارا موضوع تمہید بنا رہے ہیں، آج ذرا تفصیل سے تمہید بیان ہوگی. کل تو جو تعارف بھی کرا رہا تھا تو مجھے خود اپنا بھی ہوش نہیں تھا، میں اتنا حالت میں یعنی میں تھکا ہوا تھا کہ اس وقت تو آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کس طرح سے میں نے وہ 15 منٹ بھی آپ کے سامنے وقت گزارا تھا. باہر تو اب آج ذرا تفصیلی آپ کے ساتھ تعارف ہوگا موضوع کا، کہ یہ پتا تو چل رہا. لیکن ایک بات ایسی ہے، ہر امام نے آپ دیکھیں گے کہ تمام صلاحیتوں کا اظہار نہیں کیا، موجود ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. چھٹے امام کی بھی روایت موجود ہے، ساتویں امام کی بھی، آٹھویں امام کی بھی روایت، اپنی صفات، اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں اور اپنے علم کے بارے میں، اپنی قدرت کے بارے میں، لیکن اظہار سب نے نہیں کیا. واحد ذات گرامی مولا کائنات کی کہ تمام صفات کا ظہور ہوا. دیکھیے جنگ کے میدان میں بھی علی جنگ کے میدان میں نظر آئے، صلح کا امتحان بھی علی کو دینا پڑا، یعنی یعنی جنگ میں ہر امام نے الگ الگ امتحان دیے، صفات کا ظہور ہوا. دیکھیے جنگ کے میدان میں بھی علی جنگ کے میدان میں نظر آئے، صلح کا امتحان بھی علی کو دینا پڑا. یعنی جنگ میں ہر امام نے الگ الگ امتحان دیے، مولا کائنات نے سارے امتحانات دیے. علمی مقابلہ ہو، جنگ کا مقابلہ ہو، صلح کا میدان ہو، خطبات ہو، روایات ہو، بہادری ہو، شجاعت ہو، بردباری ہو، تدبر ہو، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں تلوار نکالنی ہے، کہاں گھر میں بیٹھنا ہے، کہاں ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھنا اور خاموش رہنا. جیسے بعد میں اماموں کو سامنا کرنا پڑا، تو جتنے امتحانات سے الگ الگ امام گزرے، ان تمام امتحانات سے اکیلی علی کی ذات کو گزرنا پڑا. بس اسی لیے ہر امام نے جب مقام کی بات کی، اور رسول نے بھی جب مقام کی بات کی، تو یہ بتا دیا کہ ہے ہمارا امام، لیکن علی کا مقام ان سب سے افضل ہے. صلوات دے دیجیے محمد علی محمد. تو یہ وہ تضاد نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کے زمان و مکان کے تحت جس طرح سے کام ہونا چاہیے اس طرح سے کام آگے بڑھتا رہا. ہر شخص اپنے زمانے کا دیکھیے. دو تین سوال آج ہم رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آرام سے اطمینان سے آٹھ نو دن تک آپ سے بات ہوتی چلی جائے گی. ہم حسینی ہیں کہ ہم مولائی ہیں؟ ہم حیدری ہیں کہ ہم کربلائی ہیں؟ کبھی میں کہتا ہوں صاحب ہم حسینی ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، کبھی میں کہتا ہوں کہ ہم تو عزادار ہیں، کبھی میں کہتا ہوں کہ ہم کربلائی ہیں، کبھی میں کہتا ہوں کہ ہم تو جعفری ہیں. الگ الگ اصطلاحات ہیں نا ساری. بھائی آخر ہم ہیں کون؟ اپنے آپ کو حسینی کہیں، جعفری کہیں، حیدری کہیں، کربلائی کہیں، محمدی کہیں، کیا کہیں آخر؟ اتنی ساری اصطلاحات، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں جو اصطلاح استعمال کر لوں. لیکن اعتراض کرنے والا تو کر سکتا ہے کہ آپ جعفری کیوں ہوئے؟ کیا جعفری حسینی سے الگ ہے؟ آپ حسینی کیوں ہوئے؟ کیا حسینی حیدری سے الگ ہے یا حیدری حسینی سے الگ ہے؟ لیکن نہیں، ہم سب کہیں گے. جہاں جیسا موقع ہوگا ہم وہی اصطلاح استعمال کریں گے، جہاں جیسا میدان ہوگا وہاں ویسی ہی اصطلاح استعمال کریں گے. اگر مقام ہے حیدری کہنے کا تو ہم کہیں گے ہم حیدری ہیں، اگر مقام ہے محمدی کہنے کا تو ہم کہیں گے ہم محمدی ہیں. احمدی نہیں بھائی، محمدی الگ ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد کا. محمدی کہنے کا تو ہم کہیں گے محمدی، اگر مقام ہے کربلائی کہنے کا ہم کہیں گے کربلائی، مقام ہے حسینی کہنے کا ہم کہیں گے حسینی، مقام ہے عزادار کہنے کا ہم کہیں گے عزادار، اور مقام ہے جعفری کہنے کا تو ہم کہیں گے جعفری. یہ میں نے جواب مفصل نہیں دیا، یہ مقدمہ بنا رہا ہوں. ابھی دلیل دیں گے کہ کیوں، کب، کہاں، کیا کہنا صحیح ہے، آگے چلتی جائیں گی مجالس. تو ابھی تو یہ جواب دینا ہے کہ کیوں آپ جعفری کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا فقہ جعفری کوئی الگ فقہ ہے؟ اس کا جواب بھی اسی میں آئے گا. اور ہمارے بعض لوگوں نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ صاحب یہ تو ایک سازش کے تحت ہمیں فقہ جعفری میں محدود کیا گیا، بنا یہ فقہ کوئی الگ تو نہیں ہے. نہیں، کوئی سازش نہیں، بالکل یہی ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، ہمارا فخر ہے کہ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. وہ تو ماحول کو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ کس ماحول میں ہمارے لیے یہ نام پڑا، وہ ماحول کون سا تھا. اسی ماحول کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سا میدان تھا کہ جس میدان میں مولا کے ماننے والے جعفریوں کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہی نام ضروری تھا تاکہ جب فقہوں کی بات آئے. اور اسی ہے، اچھا معاذ اللہ، کیا سب صادق نہیں ہیں؟ سب صادق ہیں نا، جتنے بھی امام ہیں یہ سب صادق ہیں. اسی امام کے نام کے ساتھ تو صادق آل محمد، یہ چھٹے امام کے ساتھ ہی کیوں صادق آل محمد؟ سب کے سب صادق ہیں، سب معصوم ہیں، لیکن نہیں، اس نام سے بتایا جا رہا ہے صادق آل محمد سے، کہ اس کا زمانہ وہ ہے کہ نامعلوم کتنی جھوٹی فقہیں میدان میں آ جائیں گی. ان جھوٹے اماموں کے مقابلے میں، جھوٹی فقہوں کے مقابلے میں جب کہا جائے گا، اس لقب کے ساتھ کہا جائے گا، صادق آل محمد نے فرمایا. سب صادق ہیں، سب سچے ہیں، لیکن لقب بھی زمانے کے حساب سے ہے. جیسے کہ آج مجھے جو پڑھنا ہے وہ چوتھے امام پر پڑھنا ہے، تو اس زمانے کے حساب سے زین العابدین. کیوں؟ کیا ہر امام زین العابدین نہیں ہے؟ وہ امام زین العابدین جو اپنی عبادت کو اپنے جد علی کی عبادت کے سامنے کم تر جانتا ہے، جب کسی نے عبادت کی تعریف کی تو چوتھے امام نے رونا شروع کر دیا، میں عبادت کروں گا، عبادت کرتا تھا میرا جد علی ابن ابی طالب، یہ چوتھے امام کا ارشاد، عبادت کرتا تھا میرا جد. تو اب آپ فرمائیے مجھے کہ زین العابدین وہ نہیں ہے، زین العابدین حسن نہیں ہے، زین العابدین حسین نہیں ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ لقب بھی اگر امام کا ہے تو زمانے کے حساب سے، اگر غیظ کو ختم کرنے کی بات ہے کاظم الغیظ تو وہاں اس امام کا لقب ہے کاظم. اگر کسی سے لشکر نکلنے والا ہے آئندہ تو اس کا لقب ہوگا عسکری. ہر زمانے میں اگر کسی امام کا لقب بھی ہے تو وہ بتا رہا ہے، ورنہ یہ سب کاظم بھی ہیں، یہ سب صادق بھی ہیں، یہ باقر بھی ہیں. کیا کہا رسول نے کہ وہ میرا پانچواں جو ہوگا باقر، اے عبداللہ ابن جابر اس کو میرا سلام کہنا. اور چوتھے امام اپنے فرزند کے لیے کہتے ہیں یہ جو میرا بیٹا ہوگا یہ علوم کو پھاڑ کر مطلب نکالے گا، کشف کرے گا، اس لیے باقر العلوم، علوم کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھنے والا. تو کیا باقی امام باقر العلوم نہیں ہے؟ باقی امام نہیں ہے مولا کائنات باقر العلوم نہیں ہے؟ لیکن بتا رہے کہ کیوں، جب ہم بات کریں گے پانچ امام کے زمانے میں کیوں ضرورت تھی، یعنی اگر لقب بھی ملا ہے کسی امام کو تو ایسے نہیں جیسے ہم اور آپ بانٹ دیتے ہیں. کوئی پابندی ہے کسی کو کوئی لقب دینے میں ہماری یہاں؟ جس کو جو مرضی لقب دے لو، وہ اہل ہو یا نہیں ہو لقب دینے میں کیا جاتا ہے؟ خالی ایک اشتہاری تو چھاپنا پڑے گا، جو لقب چاہیں آپ دے دیجیے. لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے نا، اگر لقب بھی دیا جائے گا تو زمانے کے حساب سے، کہ جیسا زمانہ ہو. زین العابدین سید الساجدین، کیوں سب سجدہ کرنے والے نہیں ہیں؟ لیکن بات ہے زمانے کی کہ کس کا کیسا زمانہ ہے. اور دیکھیے مدتیں، امامت کی مدتیں بتا رہی کہ کس کی امامت کی اتنی مدت کیوں، خود اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے. اب چوتھے امام کا زمانہ کربلا کے بعد کا، مدرسہ نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا، مکتب نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا، کیا ضرورت نہیں تھی؟ ضرورت ہے نا. آج کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بنو میاں کا دور، اور بنو میاں کے دور میں روز نئے نئے مسائل، نئے نئے فتنے، نئے نئے فتوے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، شہر بڑھ رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں. اب ہر مسئلے کا حل تو رسول لکھ کے نہیں دے گئے، ورنہ اس زمانے کی تولی المسائل کتنی بڑی ہوتی. اب سوچیے نا، اصول دے کے گیا نا رسول، تو بتا کے کیا کہ دیکھو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، سارے مسائل کا جواب آج دوں گا تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بس تمہارے درمیان کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے تو بھٹک جاؤ گے. تو اہل بیت کو لوگوں نے چھوڑا، مسائل پیش آنا شروع ہوئے. جب نئے مسائل پیش آنا شروع ہوئے تو اہل بیت کے در پہ جانے کی ہے پابندی، جب اس در پہ جانے کی ہے پابندی تو پھر جعلی فقیہ بناؤ. اب سمجھ میں آیا کیوں فرقے بنی، کیوں فرقے بنے؟ ہر ایک کو ضرورت پڑی اس مسئلے کا حل، علی سے تو پوچھنا نہیں اس مسئلے کا حل، حسن سے تو پوچھنا نہیں اس مسئلے کا حل، حسین سے تو پوچھنا نہیں اس مسئلے کا حل، علی ابن الحسین سے تو پوچھنا نہیں کیا کیا جائے. لہذا جعلی مولوی، جعلی فتی، یہ اس لیے بازار میں آیا نا کہ ان کو پڑھایا گیا جھوٹی حدیثیں، غلط روایات، غلط تفسیر، غلط تعبیر، غلط توجیہ، غلط مورخ، غلط تاریخ، یہ سب پیدا کرو تاکہ مسائل کا حل تو ہو. اس لیے ضرورت پڑی، کیونکہ جیسے ہی در چھوڑا یہاں پوچھنے پر پابندی کے اس در پر نہیں جانا. اب اس کا کوئی تو حل ہونا چاہیے. امام نے کیا راستہ اختیار کیا؟ امام کون سا راستہ اختیار کرے کہ راستہ بچا رہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک حق پر رہنا چاہتے ہیں، یا قیامت تک حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک ہلکا سا تاریخی اشارہ میں نے کر دیا نا کہ کیوں یہ وجود میں آیا. اختلاف کے باوجود مسجد ایک ہی ہوتی تھی، اختلاف کے باوجود ایک ہی مسجد ہوتی تھی، لیکن جب روایات گھڑی گئی تو اب ایک ہی مسجد میں دو تین قسم کی نماز کیسے ہو؟ کوئی بسم اللہ پڑھے، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھے، کوئی ہاتھ باندھے، کوئی ہاتھ نہیں باندھے، کیا کرے؟ کیونکہ مقابلے میں روایات، اور روایات بھی سرکاری، جیسے کہ چاند کا اعلان ہوتا تھا کبھی شہری کے وقت، آپ شہری کر رہے ہیں، پورے ملک میں اعلان ہو گیا چاند عید مناؤ، تو اب تھوڑے ہی ہے نا جو نہیں منائیں گے. اکثریت تو سرکاری اعلان ہے، تو اس وقت بھی سرکاری اعلان حکم آ گیا کہ نہیں نماز ایسے پڑھی جائے گی، تو اب سرکار سرکاری اعلان حکم آ گیا کہ نہیں نماز ایسے پڑھی جائے گی تو اب سرکاری حکم حکومت اور 90 سال تک حکومت تو 90 سال تک جو حکم رائج رہے اور مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو امام کے گھر جانے کی پابندی امام سے بات کرنے کی پابندی 10 امام دے نہیں سکتے سوال پوچھنے والا ڈرتا ہے کہ اگر پوچھوں گا تو میں نظروں میں نہ آ جاؤں تو اب اس ماحول میں مجھے بتائیے اب سمجھ میں آئی کہ کیوں مسجدیں الگ ہوئی کیوں فرقے بنے کیوں الگ ہوئے لوگ کیوں اتنی بڑی تعداد میں گمراہی کی طرف چلے گئے اور اس کے باوجود بڑی تعداد میں نہیں میں کہتا ہوں یہ ہے معجزہ دین اسلام کی حقانیت کا کہ اس 90 سال کو ذہن میں رکھیے کہ جب اہل بیت کے در پر جانا بھی جرم ہے اہل بیت کے دروازے پر جانا بھی جرم ہے کس طرح انہوں نے تحریک چلائی علمی کس طرح اپنے جد کے دین کو زندہ رکھا کہ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حقیقی اسلام محمدی کے نمائندے موجود نہ ہوں ہے کوئی دنیا کا ایسا کونا کہ جسے آپ کہتے ہیں جعفری کہتے ہیں حقیقت میں تو وہی دین ہے نا حقیقی دین یہ بچا کیسے تعجب اس میں نہ کیجیے کہ اکثریت ایسی اور اتنے سے یہ نہیں تعجب اس میں کیجیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد بھی بچی کیسے جبکہ باطل نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ یہ دین مٹ جائے کوئی گھر نہیں جا سکتا امام درس نہیں دے سکتے واقعی کربلا کے بعد جو ماحول جو فضا ہے عالم اسلام کی لوگ ڈرتے ہیں قریب آتے ہو لیکن لوگوں کو کہیں سے تو مسائل کا حل چاہیے لہذا جعلی فقیہ بھی لانے میدان میں جعلی امام بھی میدان میں لانے ہیں جعلی مسئلے مذہب پھر ان میں آپس میں اختلاف شروع ہوا کیونکہ حق تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس ایک نے کوئی مسئلہ بتایا ایک نے کوئی مسئلہ بتایا اب آپ یہاں نہیں چلے جائیے گا کہ آج بھی تو مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف پر بھی بات کریں گے کرتے بھی ہیں پھر بات کریں گے کہ یہ اختلاف نہیں ہے بھائی 98% مسئلے ایک ہی ہیں 2% مسئلے بھی الگ نہیں ہیں بھائی یہی مسئلہ ہوگا نا کہ 2 بار دھو لو کہ 3 بار دھو لو اور کیا اختلاف ہوگا یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ بھی اعجاز ہے فقہ جعفری کا کہ 98% مسائل ہے صرف 2% میں اختلاف ارے جتنی سختی میں تشیع رہا جس تقیے کے عالم میں روایات پہنچی ہیں ان کا نتیجہ تو ایسے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے اور جگہوں پہ آج تک مسائل کا کوئی حل نہیں ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا کیونکہ سب سے زیادہ سختی میں تقیے میں ائمہ طاہرین کے دور میں شیعہ رہے تھے یہ اعجاز ہے اس فقہ کی سچائی کا کہ 300 سال سختیوں میں رہنے کے باوجود آج بھی فقہا نے محنت کی اپنا خون جگر صرف کیا علم رجال کے ذریعے علم حدیث کو اور علم حدیث کے ذریعے علم رجال کو انسانوں سے حدیث کو پرکھا حدیثوں سے انسانوں کو پرکھا غلط اور صحیح کو الگ الگ کیا 98% مسائل میں اتفاق ہونا یہ دنیا کے کسی مذہب یا مکتب کا خاصہ نہیں سوائے مکتب جعفریہ کے اعتراض کرنے سے پہلے دنیا کے مذاہب کو دیکھو دنیا کے مکاتب کو دیکھو دنیا کے فرقوں کو دیکھو پھر اعتراض کرنا مراجع پر پہلے اس زمانے کو تو دیکھو جس زمانے کی روایات چھانٹنی پڑتی ہیں اس 300 سال کو کوئی نظر میں نہیں لاتا کہ ائمہ کا دور بھی ایسا ہے کہ امام خود اپنے شیعوں سے کہتا ہے نام بدل لو چلے جاؤ آپ ائمہ طاہرین کے صحابہ میں دیکھیں ڈھونڈے تھے آپ کو کوئی حسین حسن علی کے نام کا مل جائے تو مل جائے شاید نام نہیں رکھتے تھے ڈر کے مارے ابان من تغلب زرارہ مسلم محمد اس طرح کے نام رکھتے تھے بالکل ایسے نام پہ جس سے کوئی پہچانا نہ جا سکے آج وہ زمانہ ہے نہیں آج تو دوسرے بھی آپ کا نام رکھ لیتے اور بعض اوقات دھوکے میں مارے جاتے ہیں کبھی کسی کی دھوکے میں ترقی ہو جاتی ہے کبھی کسی کو دھوکے میں معزول کر دیا جاتا ہے ہاں ایک وزیر ہمارے سامنے ہوا واقعہ بیچارہ نام کے چکر میں مارا گیا اس کی ترقی روک لی گئی وہ بعد میں آ کے اس نے بہت کہا کہ میں مواحد ہوں مواحد سے مراد سمجھتے ہیں نا اب وہ اصطلاح تو میں استعمال نہیں کر سکتا جو آپ سننے کے عادی ہیں صلوات بھیجیے محمد آل محمد تو زمانے کا اس کو مد نظر رکھیے آپ اور پھر اس کے بعد شکر ادا کیجئے پھر تعجب اس بات پر کیجئے اس بات پر مت کیجئے کہ وہ زیادہ کو ہم کم کیوں؟ اس پہ تعجب کیجئے کہ اتنے رہ کیسے گئے. یہ جو دنیا کے کونے کونے میں آج مذہب جعفریا اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے, یہ شدتوں سے سازشوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ جتنی خوف زدہ کل یزیدی طاقتیں حسینیت سے تھیں آج بھی اتنی ہی خوف زدہ. مسلسل سازشوں کا جال بچھایا جا رہا ہے, مسلسل گروہ بنانے کی کوششیں, مسلسل فرقہ در فرقہ تقسیم کرنے کی سازش یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی اتنا ہی خطرناک ہے تشیع جتنا خطرناک کب تھا یزیدیوں کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو صرف تنقید ہی نہیں بلکہ افتخار کی بھی بات ہے, یہ تو فخر کی بات ہے کہ ان اس ماحول میں اماموں نے کس طرح تربیت کی, کس طرح لوگوں کی ہدایت کی. 54 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی کل, اور کس سے لکھوائی ہیں مولا نے؟ اپنے دونوں بیٹوں سے, جناب زید سے اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے. اور جناب زید کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں, جناب زید کا قیام کچھ اور ہے, جناب مختار کا قیام کچھ اور ہے, کچھ ہستیاں ہیں جن کے قیام کی اماموں نے تائید کی ہے. اور امام نے ایک جملہ کہا تھا, بعض لوگوں سے کہا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اگرچہ کہ انہوں نے اہل بیت سے اپنا رشتہ جوڑا, اسی کی بنا پر کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک ظہور نہ ہو قیام کرنا باطل, اماموں نے منع کیا ہے اور فلاں فلاں کی مذمت کی تھی کہ ہمارے نام پر قیام کیوں کر رہے ہو. لیکن اسی زید کو بچپنے میں جب زید چھوٹے سے چوتھا امام سینے سے چمٹا کر رو رہا ہے اور کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں, کہ تمہیں نہیں معلوم میں دیکھ رہا ہوں کناسہ کوفہ پر بابے کنا باب کناسا کوفے کا باب کناسا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر اس کی لاش کو لٹکایا جائے گا اور کئی برس تک کافی عرصے تک اس کا جسم لٹکا رہے گا, پھر اس کی لاش کو اتار کے جلا دیا جائے گا, اس کی راک کو بہا دیا جائے گا, میں دیکھ رہا ہوں. میرا بیٹا قیام کرے گا, بازوؤں کو بوسے دیتے تھے. چھٹے امام نے تائید کی, چھٹے امام نے دعا دی, چھٹے امام نے جناب زید کے بچوں کے اخراجات بھیجے, منع نہیں کیا قیام سے. شمولیت کیوں نہیں کی یہ اور بات ہے, یہ اگر اس عشرے کے دوران آ گئی بات تو ٹھیک, نہیں تو پھر آئندہ کبھی صحیح وہ الگ موضوع ہے. تو چوتھا امام بتا رہا ہے دو, اور کتنے متقی شخص, کتنے عالم, کتنے تہجد گزار, کہ اس وقت کے فقہ کے امام, ایک مکتب کے امام, امام ابو حنیفہ ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے, جناب زید کی مجلس میں جاتے تھے اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا. یہ اور بات کہ بعد میں علیحدہ ہو گئے, قیام کے وقت یقین دلایا تھا, قیام کے الگ اسباب, امام نے حمایت کی. جناب مختار کو کسی نے برا کہا, ٹوک دیا, پانچویں امام نے خبردار مختار وہ ہے جس نے ہمارے گھر میں خوشیاں دی تھیں, مختار وہ ہے کہ جس نے اہل بیت کے گھر میں چولہے جلانے کا انتظام کیا تھا, مختار وہ ہے کہ جس کے سبب سے اہل بیت نے 5 سال بعد اپنا سوگ بڑھایا تھا. فرق کیا ہے کسی کی مذمت کسی کے لیے دعا, کسی کی تعریف کسی کی مذمت کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ فرق ہے ان کے قیام میں, جو اپنے نفس کے لیے قیام کرتے ہیں من دعایا الا نفس ہی, وہ قیام باطل ہے چاہے ہم میں سے کوئی کرے. اور انہی میں سے ایک عیس ابن قاسم کی مذمت کی, معصوم نے کہا کہ نہیں ہم میں سے نہیں ہے, ہماری اس کو حمایت نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کے لیے کیا تھا قیام. اور جس نے کہا من دعایا الا اللہ, اور جس نے اللہ کے لیے قیام کیا, اللہ کے لیے پکارا, اللہ کے لیے کھڑا ہوا اور اہل بیت کی رضا کے لیے کھڑا ہوا, اس کو ہماری حمایت حاصل ہے. اور جناب زید کے لیے چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ یہ ہماری رضامندی سے کھڑے ہوئے تھے, ہماری رضامندی ان کو حاصل تھی. تو قیام میں فرق ہے, مختار کو رضا حاصل ہے, مختار وہ ہے کہ جس نے چوتھے امام کی دعاؤں کو قبول کیا, یعنی قبولیت کا باعث بنا, یعنی اللہ نے چوتھے امام کی آرزو کو مختار کے ذریعے سے پورا کیا. کیوں؟ ماحول ایسا ہے, زمانہ ایسا ہے کہ امام جنگ نہیں کر سکتا. چوتھے امام کی بات کرنی ہے مجھے, امام مدرسہ نہیں بنا سکتا. سوال یہ نہ کیجئے کہ کیوں نہیں بنایا, پانچویں امام نے بنایا, اس لیے نہیں بنایا کہ نہیں بنا سکتا, بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, بڑوں کو نہیں پڑھا سکتا, اجازت نہیں نہ پڑھنے آنے والوں کی, اور امام کے ارد گرد بھی سارے ایجنسیوں کے لوگ لگے ہوئے. امام اگر نہیں ڈرتے خوف آتا تھا اس کی مصیبت آ جاتی تھی, نہیں اس لیے منع کیا ہوا تھا بعض علماء کے لیے کہ میں ان کے پاس ملنے مت جانا, ان کو کچھ ہونا تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے. تو تم کیا کرنے گئے تھے؟ تو یہ زمانہ آج کا نہیں, تو ہر سب پوری تاریخ ہے. تو چوتھے امام کا زمانہ کیسا ہے کہ درس دینے کی اجازت نہیں, خاص خاص جو شاگرد ہیں انہیں امام تربیت دیتا ہے. جیسے ابان بن تغلب جو مصائبین کی شکل میں منتقل کیا ہے علم ان کو, جابر ابن عبداللہ انصاری ان کو اپنے دونوں بیٹوں سے لکھوایا صحیح میں سجا دیا. جناب زید کا لکھا ہوا منتقل ہوا یحییٰ ابن زید کے پاس. جب یحییٰ ابن زید شہید ہوئے تو متوکل ہارون کا بیٹا اس نسخے کو لے کر آیا, چھٹے امام سے اجازت طلب کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بابا کا لکھا ہوا پانچویں امام کا اور یہ ایک ہی ہے یا فرق ہے. اب جب دونوں نسخوں کو امام کی اجازت سے ملایا گیا تو زیر زبر کا فرق دونوں نسخوں میں نہیں تھا. یعنی جناب زید کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ امام کے لکھے ہوئے دو ہی نسخے, ایک پانچویں امام کے پاس تھا ایک جناب زید کے پاس تھا. آج تک زبور آل محمد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ اگر لفظوں کا فرق ہوا تو بعد میں کتابت یا پرنٹنگ کی وجہ سے, اصل دعاؤں میں کوئی فرق نہیں. وہی 54 دعائیں جو جناب زید کے نسخے سے ملی وہی 54 دعائیں پانچویں امام کے نسخے سے ملی. یہ بتا رہا ہے کہ امام اگر کسی کو ذمہ داری دے رہا ہے تو کسی ایسے شخص کو ذمہ داری نہیں دے سکتا کہ جو اپنے نفس کے لیے قیام کرے گا. تو ان کو شاگردوں کی صورت تیار کیا چوتھے امام نے, جابر ابن عبداللہ انصاری کو, جناب زرارہ ابن عیون کو, اور بہت سو کے نام ہیں لیکن خاص خاص یہ افراد کہ نے تربیت کی. یہ ساتھ رہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے امام جہاد آگے بڑھا رہا ہے. واقعی کربلا ہو چکا ہے, اب لوگ قیام کے لیے تیار نہیں لیکن امام کو کوئی خوف نہیں. کتنی بار بلایا گیا, کتنی بار درباروں میں حاضری, ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا لیکن واقعی ہرا کے وقت یزید تاکید کر کے بھیجتا ہے مسلم ابن عقبہ کو کہ دیکھو خبردار پورے مدینے کو تاراج کر دینا مگر علی ابن حسین کو نہ چھیڑنا. کیوں؟ معاذ اللہ, کیا دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا؟ یہ نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا, جانتا ہے کہ چوتھے امام کی ہستی وہ ہے کہ اگر ان کو چھیڑا گیا تو دوسری کربلا سامنے آ جائے گی. لہذا چوتھے امام اب دوسرے انداز میں کربلا بنا رہا ہے. وہ کیسی کربلا بنا رہا ہے؟ دعاؤں کی صورت میں ساری تعلیمات ہیں. کبھی موقع ملا زندگی رہی, ایک پورا عشرہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر زندگی رہی صحیح میں سجادیہ کے نام ان دعاؤں پر پڑھیں گے. اس لیے میں اس موضوع کو الگ رکھے ہوئے ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں وہ موضوع الگ. صحیح میں سجادیہ کے نام اگر زندگی رہی ایک عشرہ آپ کے سامنے پڑھیں گے. تو دعاؤں میں ساری تعلیمات, زمانے کے حالات دعا کے ذریعے, زمانے کے حالات دعا کے ذریعے, اقدامات دعا کے ذریعے, کیا کرنا ہے دعا کے ذریعے. ارے امام راستہ دکھا کے تو چلا گیا کہ پلیٹ فارم دینا ہمارا کام. سمجھے نہیں آپ لوگ جو میں اشارہ کر رہا ہوں؟ جو کہنا ہے دعا کے ذریعے کہا امام نے, جو سمجھانا ہے دعا کے ذریعے سمجھایا. ارے حسین نے اتنا بڑا پلیٹ فارم تمہیں مجلس کی صورت میں دیا کہ نہیں دیا؟ ارے فضائل کا باب بھی دیا, مصائب کا باب بھی دیا. اب تو یہ اسلام اب استعمال کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو. پیغام پہنچانا تمہارا کام, زمانے کے حالات مجلس کے ذریعے, اقدامات مجلس کے ذریعے, شعور مجلس کے ذریعے, آگہی مجلس کے ذریعے, یزیدیت کو بے نقاب کرنا مجلس کے ذریعے, حسینیت کو آشکار کرنا مجلس کے ذریعے, ظالموں کی بیخ کنی کرنا مجلس کے ذریعے, مظلوم کی حمایت کرنا مجلس کے ذریعے. میں نے دے دیا تمہیں یہ سب مجلس کے لیے, تو امام نے راستہ بتایا نا. اور میں اس لیے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ جب دعائیں پڑھوں گا تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ دعا ہے یا سیاست, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. آپ کے بہت سارے اعتراض کا جواب آپ کو اسی میں مل جائے گا کہ اچھا دعا کا مطلب یہ تھا کہ دعا اللہ یہ کر, اللہ یہ کر دے, اللہ ایسا کر دے. تو سمجھ میں آئی کہ ہر امام نے اپنے دور میں اپنے فریضے کو انجام دیا کہ پیغام پہنچانا ہے, طریقہ بدل دیا. اگر میں انہیں درس دوں گا تو نہیں آئیں گے، مجلس سناؤں گا تو نہیں آئیں گے، ڈرتے ہیں۔ میں تو دعا مانگ رہا ہوں، جس کو سننا ہے بیٹھ کے سن لو۔ اب سینکڑوں لوگ خانے کعبہ میں، طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی بات کروں کہ کبھی حالات کہیں خراب ہو، آپ لوگوں کو مجھے معلوم ہے دیہاتوں میں پہاڑوں میں ہمیں بھی جانا پڑتا ہے، آپ کو بھی جانا پڑتا ہے، تو بڑی مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، طریقہ امام نے بتایا نا۔ تو اب پیچھے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، دسیوں لکھ رہے ہیں، امام دعا مانگ رہا ہے اور لوگ لکھ رہے ہیں۔ اب لکھتے لکھتے کبھی کبھی غور کیا ہے، یہ کیا جملہ آ گیا، اسی دعا میں سب کام ہو گیا نا، کیونکہ معصوم ہے، جانتا ہے کہ کیسے پیغام کو پہنچانا ہے، اور قیامت تک آنے والے مبلغین کو بھی سمجھا رہا ہے کہ ہر زمانے بلکہ ہر مکان کی بھی مصلحت بدل جاتی ہے۔ مصلحت اور منافقت میں فرق ہوتا ہے۔ منافقت جب انسان انسانوں کی چاپلوسی یا خوشامد یا خوف کی وجہ سے ان حربوں کو استعمال کرے، اور مصلحت وہ ہوتی ہے کہ دین، اللہ، رسول اور امام کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کبھی خلاف مزاج بھی، کبھی خلاف عادت بھی، کہ نا سمجھ ہیں، اگر ویسے کہوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسے کہوں گا تو سمجھ میں آئے گی۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ تو چوتھی امام نے یہ راستہ اختیار کیا، لیکن یہ مت سمجھیے گا جہاں جہاں موقع ملا امام کو وہاں وہاں للکارا بھی ہے۔ اگر میں چوتھے امام کے باب میں اس کے سپاہی فرزدق کا ذکر نہ کروں، دیکھیے نا، شاعر ہے نا، شاعر ہے۔ اچھا، سینکڑوں شاعر ہوں گے اس زمانے میں، اس زمانے میں سینکڑوں شاعر ہوں گے۔ امام نے سب کی تائید کی، نہیں کی، سب کو انعام بھیجے، نہیں بھیجے، کیوں؟ اس لیے کہ فرزدق اپنا سپاہی ہے، بے شک اس کے لشکر میں ہو، ہے شام کے مظاہرین میں، شام اس وقت ولی ہے جب بادشاہ نہیں بنا، جب کا یہ واقعہ ہے، اور بار بار دیکھتا ہے کہ علی ابن حسین آتے ہیں اور ہر طواف میں گائے کی طرح مجمع چھٹ جاتا ہے، اور یہ بوسہ دیتے ہیں حضرت، اس کو آگے چلے جاتے ہیں، پہچان گئے لیکن تل ملا رہا۔ اس کے ساتھ ہی نے دونوں طرح سے روایت کی، کہیں اس نے پوچھا، کہیں اس کے مصاحب نے، کہ یہ کون آدمی، وہ نہیں جانتا تھا، پہلی بار آیا تھا، یہ کون آدمی، کیا آتا ہے، مجمع چھٹ جاتا ہے۔ تو شام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کون ہے، ہوگا کوئی، حالانکہ جانتا تھا، فرض دل سے رہا نہیں گیا، ہے دنیا کے لیے اس کے دربار، لیکن فرض دل نے بتا دیا کہ میری دنیا ایسی نہیں کہ جو محبت اہل بیت پر حاوی آ جائے، جہاں دفاع کی بات آئے گی اہل بیت کے مقام کی تو بری گئے، دربار وربار کچھ نہیں چاہیے، بس غصہ آ گیا اس کو۔ یا کچھ تاریخوں میں کے لیے اس نے پوچھا کہ پہچانتا تھا یہ کون ہے، کہ آتا ہے اس کے لیے مجمع چھٹ جاتا ہے، سب تو گرمی اور اس کو تو خوب دھکے پڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر لوگ دھکے دیتے بھی جا رہے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ تو اس نے برجستہ قصیدہ کہا۔ اب اس کے 41 اشعار ہیں مختلف، کسی نے 13 لکھے، کسی نے 28، کسی نے 41، جتنے جس کو یاد رہے قصیدہ نے کہا، کہا کہ تو نہیں جانتا تو سن، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ بدھا کی سرزمین اس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، جب یہ قدم رکھتا ہے تو وہ جانتی ہے کہ یہ کس کے قدم ہیں، اس کو کعبہ بھی پہچانتا ہے، اس کو ہل و حرم بھی پہچانتا ہے، اس کو مکے کی سرزمین بھی پہچانتی ہے، یہ وہ ہے جسے حجر اسود بھی پہچانتا ہے، یہ وہ ہے کہ حجر اسود جس کو بوسہ دینے کے لیے بے قرار رہتا ہے، یہ وہ ہے کہ جب یہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود چاہتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھ لے، حجر اسود چاہتا ہے کہ یہ اس کو بوسہ دے، اور قریب ہے کہ حجر اسود اس آرزو میں اپنی جگہ سے نکلے اور اس کے قدموں کو بوسہ دے۔ یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین مخلوق کا بیٹا ہے، یہ فرزند مکہ ہے، یہ فرزند زمزم و صفا ہے، یہ فرزند سدرۃ المنتہا ہے، یہ فرزند صاحب معراج ہے، یہ فرزند مصطفیٰ ہے، یہ فرزند وصی مصطفیٰ ہے، یہ فرزند خیر النساء عالمین ہے۔ تو نہیں جانتا،
اور تیرا یہ کہنا کہ تو نہیں جانتا اسے کوئی نقصان نہیں دیتا، تیرا یہ کہنا کہ تو اسے نہیں جانتا اسے کوئی نقصان نہیں دیتا، اس لیے کہ اسے عرب و عجم پہچانتے ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے کہ سن لے کہ یہ فرزند زہرا ہے، یہ فرزند علی ہے، یہ فرزند مصطفیٰ ہے، یہ وہ ہیں جو تقی بھی ہیں، پاک و پاکیزہ بھی ہیں، اور ان کی پاکیزگی دنیا کے لیے نمونہ بھی ہے، یہ وہ ہیں جن پر سجدے ناز کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو اپنے سجدوں پہ ناز کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ سجدے جن پر ناز کرتے ہیں، عبادت جن پر ناز کرتی ہے، صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم، جن کا تقرب نجات کا باعث ہے، جن کا گھر لوگوں کو پناہ دینے والا ہے، تو نہ پہچان تو نہ پہچان، یہ وہ ہیں کہ قرآن کی آیات جن کی عظمت کی گواہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو نے کہہ دیا کہ نہیں جانتا، نہ جان، تیرے نہ جاننے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم، تیار کیے تھے چوتھے امام نے، کہا کہ کھاتا ہماری ہے گاتا ان کی ہے، یاد رکھیے گا کہ ادھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں تو یہی مسئلہ ہے کہ جس کی کھاؤ اسی کی کھاؤ، لیکن وہاں یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے ساتھ الٹا کہا ہم تجھے تنہا دیتے ہیں اور کبھی تو نے ہمارے بارے میں، اب دیکھیے جواب دیکھے گا اس قصیدے پر، یہ جواب اس کا، پہلے قصیدہ لکھنا پھر یہ جواب دینا، کہتا ہے ہم تجھے تنہا دیتے ہیں، کبھی تو نے میرے بارے میں ایسے اشعار نہیں لکھے، برجستہ کہتا ہے فرزدہ کہ تیرا دادا اس جیس کے دادا جیسا ہوتا، تیرا باپ اس کے باپ جیسا ہوتا، تیری ماں اس کی ماں جیسی ہوتی تو میں تیرے بارے میں بھی قصیدہ لکھتا، مگر بتا کیا تیرا جد رسول خدا جیسا ہے، کیا تیرا بابا علی مرتضیٰ جیسا ہے، کیا تیری ماں فاطمہ زہرا جیسی ہے، تیرے بارے میں بھی لکھ دینا، بند کر دیا شام کو خبر ملی کہ زندہ میں 12,000 درہم امام نے رومال میں رکھے، کہا جاؤ اور دیکھیے امام کو اسے کہہ کیا رہے، مگر کہنے والا بھی ایسا ہو نا اس نیت کے ساتھ، کبھی اشتباہ مت کیجیے گا عزیزوں، مثالیں سب دیتے کہ اماموں نے ہدیہ دیا، اپنے پڑھنا دیا، لیکن ہدیہ وہ پڑھنے والے کیسے تھے، فرزدق تھا نا کہ جس نے اس ظالم کے دربار میں ان قاتلوں اور صفاقوں کے سامنے امام کی مدد کی ہے، اپنے مجمع میں بات کرنا اور بات، مجھے تو بڑے بڑے مشورہ دینے والے ملتے ہیں جب میں وہاں پڑھ رہا ہوں، سرکار یہ اسلام آباد ہے، ذرا اسلام کا خیال رکھیے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد، اسلام کا خیال رکھیے گا، میں نے اور کچھ نہیں کہا، اسلام کا ہے کہیں خار مخواہ میں مشکل ہو جائے بعد میں، صلوات بھیجیے محمد علی محمد، اسلام آباد ہے، میرے لیے نہیں، اپنی مشکلوں کی بات نہیں کر رہا، اور دوسرے کسی کی مشکلات کی بات کرو، میں تو ہر مشکل کا عادی ہوں، تو اسلام آباد ہے، ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے گا، تو پڑھنے کی جگہ اور پڑھنے والا اس لیے بھیجا، اور پتہ نہیں کتنے تھے، 12,000 درہم بھیجا، اور کہا کیا اس کو دینا، اور کہنا کہ ہماری معذرت قبول کر لے، اس سے زیادہ اس وقت میرے پاس تھے نہیں، دیکھا یہ ہے، اب میں جو مقام بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے ذاکر حسین کا مقام، لیکن یہ خود اپنے مقام کو اپنے ہاتھ سے گنوا دے تو کوئی کیا کرے، بھائی تیرا مقام تو یہ ہے کہ تو بغیر کسی لالچ کے ذکر کر اور ان پر چھوڑ دے، وہ تیری قیمت لگائیں قیامت کے دن، دست بستہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، دست بستہ عرض کر رہا ہوں، کسی طرف میرا قصد نہیں ہے کیچڑ اچھالنا، خدا نہ کرے کوئی میرا قصد نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کروں، پر میں ایک راستہ دکھانا چاہ رہا ہوں، اچھا راستہ، اور وہ اچھا راستہ یہ ہے کہ چھوڑ دو قیمت مولا پر چھوڑ دو، تو ایک بات یاد رکھنا، جب مولا کے سپرد اپنی قیمت کرو گے نا، تو پھر تمہیں تمہاری سوچوں سے زیادہ عطا کرے گا مولا. یہاں بھی اور وہاں بھی بے بہا کیوں؟ وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ تو نے بغیر کسی لالچ کے ہمیں خوش کیا, تو نے اپنی قیمت ہم پر چھوڑی, اب ہم تیری قیمت لگائیں گے. تو جب امام قیمت لگائے گا تو کیسی لگائے گا؟ کیسی لگائے گا؟ جنت تو اپنی جگہ, بہشت کی بہاریں اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ. عزت عزت فرزدق کے ایک قصیدے نے قیامت تک کے لیے, ارے جنت تو ملی اسے, وہ تو اپنی جگہ, قیامت تک اسے زندہ کر دیا کہ نہیں کیا؟ اب شعرا فرزدق کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ فرزدق کی مثال بیان کیے بغیر رہ سکیں گے؟ نہیں. ایک قصیدے نے دنیا میں بھی عزت دی, آخرت میں بھی عزت دی. ارے مال سب کچھ نہیں ہوتا, مدح کرنے کی ادا اپناؤ. جب اس ادا سے مدح کرو گے اہل بیت کی, فضائل پڑھو گے, مصائب پڑھو گے, تو قیامت تک تمہارا نام دنیا میں بھی باقی رہے گا اور عزت کے ساتھ باقی رہے گا. کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ رسول کا وعدہ ہے, یہ معصومین کا وعدہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو کوئی بے عزت کر ہی نہیں سکتا. دنیا کتنے حربے استعمال کر لے, یہ تو قیامت تک عزت ان کے ساتھ ساتھ جائے گی. پلس دکھو 12,000 درہم بھیجو, کہا ہم شرمندہ ہیں, معذرت ہے, یہی تھا ہمارے پاس جو ہم نے بھیج دیا. پلس دکھو جب ملا تو اس نے خط لکھا, فرزند رسول میں نے مال کے لالچ میں یہ دیکھا. اور سب جانتے ہیں کہ مال کے لالچ میں تو نہیں کما کا ہے, جب اس نے بات کی مال کا لگا تو جان کا خوف ہے کہ گردن اڑا دے, زندان میں ڈال دیا گیا. سب کمزوری تھی اس کی کہ قتل نہیں کر سکتا تھا, اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا شام. جیسے جناب مختار کے بارے میں پڑھ چکا ہوں نا, جناب مختار کی بہن عقد میں تھی, حضرت عبداللہ جانتے ہیں نا آپ, حضرت عبداللہ ابن عمر کے عقد میں تھی, تو بہن کمزوری تھی, لہذا جب زندان میں چاہتے تھے بہن کہیں کہیں عورتوں کا غصہ بڑا کام کا بھی آ جاتا ہے, کہتے تو ہم یہ کہ بھائی رجال الرجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے, لیکن بھائی کہیں کہیں یہ بڑا کام دے جاتا ہے عورت کا حاکم ہونا. تو آپ جانتے ہیں کہ جناب مختار میں ایسی ہی ایک عورت کا بڑا ہاتھ ہے, وہ کس کو کہتے ہیں نا گمنام سپاہی, وہ گمنام سپاہی کا ذکر میں اپنی کتاب میں کر چکا. تو وہ یہ گمنام سپاہی تھی, جیسے بھائی قید ہوتا تھا ادھر پچھاڑے کھانے لگتی تھی کہ کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرا بھائی رہا نہیں ہوں. تو ان کے احسانات تھے اس پر یزید پر, تو خط لکھ کے بھیجتے تھے کہ یاد کر ہمارے خاندان کے احسانات کو, تو میرا جو حق ہے تجھ پر اس کے سلے میں مختار کو چھوڑ دے, میرا سالہ ہے, کیونکہ میری بیوی کھانا نہیں کھا رہی نہ مجھے پکا کے دے رہی ہے, ان کو چھوڑ دے, صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد کا. بس آپ نے تھکی ہوئی صلوات بھیج دی, مطلب یہ کہ میں مجلس کو سمیٹ رہا ہوں, اطمینان دیکھیے. تو دیکھیے کیسا کام آیا نا, یہ بھی کام آئی نا بات, اور ہر بار اس کو رہا کرنا پڑتا, قسم کھاتا تھا قتل کروں گا ابن زیاد, اور جناب مختار سینہ تان کر کہتے تھے تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا, میں تجھے قتل کروں گا. زنجیروں میں جکڑے کھڑے, اتنا یقین ہے امام پر, اسی لیے تو مجاہد کہتا ہوں. ہمارے بھی اپنے لوگوں نے پتا نہیں کیسے کیسے الزامات تو کتابیں لکھ دی کہ مختار کا قیام صحیح نہیں تھا. ارے مختار کا کریکٹر تو دیکھو, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, ابن زیاد کہتا قتل کر دوں گا, گدی سے زبان کھنچوا لوں گا, کہا یہ سب میں تیرے ساتھ کروں گا تو نہیں. کہا میرے مولا نے کہا ہے مجھ سے, بلایا جلاد کو, ابھی تیری گردن اڑواتا ہوں, اڑا دو اس کی گردن, اور مختار کھڑے ہیں کہ تو اڑا ہی نہیں سکتا. ابھی جلاد پہنچانے کے قاصد پہنچ گیا, خبردار میں تیرے امیر ملعون کا قاصد ہوں. یہ ملعون کا لفظ میں نے بڑھا دیا, اسے تو بڑا اچھا لفظ کہا تھا, جو میں اس کا قاصد ہوں, خبردار تلوار مت چلائیو ورنہ تیری حکومت گئی اور تو بھی گیا. کیا قاصد, کیا پیغام لایا ہے؟ پیغام آیا چھوڑ دے بھائی, ان کے بڑوں کے ہم پر بڑے احسانات ہیں, صلوات بھیج دیجیے محمد علی. چھوڑ دیا کام آ گئی نا وہاں پہ. تو جناب مختار ہنسنے لگے, کہا دیکھ میں نے تجھے کیا کہا تھا, تین بار ایسا ہوا تھا, تینوں بار سفارش پہنچی تھی اور رہا کرنا پڑتا تھا اسے, ہر بار رہا کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مختار کو کوئی عام آدمی نہ سمجھیے, یہ وہ مجاہد ہے کہ اس زمانے میں دفاع کر رہے ہیں, وہاں قید میں لیکن دفاع. تو فرزدق نے واپس بھیجا کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں لکھا تھا, یہ آپ واپس رکھ دیجیے. امام نے کہا نہیں, ہم نے اپنی خوشی سے دیا ہے اور جو چیز ہم دیں اسے واپس نہیں لیتے، اور تجھے بھی واپس نہیں کرنا چاہیے، رکھ لے تو اپنے پاس تیرے کام آئیں۔ یہ ہم نے اپنی خوشی سے بھیجا، اپنی مرضی سے، تو نے ہم سے تھوڑی طلب کیا تھا، ہم نے بھیجا ہے۔ تو بتائیے کتنا باعزت طریقہ ہے یہ مولا سے لینے کا، ہے نا؟ اچھا آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ آپ تبرک جو بانٹتے ہیں لوگ چھین چھین کر لیتے ہیں نا، کبھی کسی کو شرم آئی کیوں؟ حالانکہ اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، خود بانٹنے خود بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جناب تبرک ضرور لینا ہے۔ اور جو نہیں لیتے میں ان کو تاکید کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کیا کیجیے آپ، یہ بڑائی نہیں ہے کہ آپ یوں کٹ کے چلے جائیں تبرک چھوڑ کے، چلو کیا اب ان لوگوں کو لینے تو ہمیں کیا کرنا، نہیں نہیں اس کو تو یہ ہاں ختم ہو جائے۔ اور بات کہ مجمع زیادہ ہو گیا، مجھ سے کہیں لوگ ذرا مجلس ایسی پڑی ہے کہ مجمع کم ہی رہے، یہ تو آپ نے بڑھا دیا تبرک ہمارا، ہم کہاں سے لائے، ہمارا تو اتنا بجٹ نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے محمد رحمۃ اللہ۔ نہیں یہاں کسی نے نہیں کہا، لیکن ایک جگہ یقین مانے ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ کہ ان کو روزانہ دریاں بڑھانی پڑ رہی تھی، نہیں اضافہ کرنا پڑ رہا تھا، اسپیکر بڑھانے پڑ رہے تھے، ان کے رنگ اترتے چلے جا رہے تھے کہ مولانا ہمارا تو یہ اسٹیمیٹ ہی نہیں تھا، یہ ہم کہاں سے اتنے جو ہے دریاں بڑھاتے تھے۔ تو میں نے پھر لوگوں سے گزارش کی کہ بھیا کچھ کم کرو مجمع، ان کو دریاں مہنگی پڑ رہی ہیں۔ تو جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں خوب مجمع، وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مجمع بڑھتا جاتا ہے، ان کا خون خشک ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد عالم۔ مذاق میں نہیں کہ بات، یہ حقیقت ہے، گواہ موجود ہے میرے ساتھ، یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ تو وہ اس سے پریشان تھے کہ مجمع بڑھ کیوں رہا ہے، کیونکہ میری مجلس کہیں سنی تھی، ان کی توقع یہ تھی کہ 50 سو سے اوپر جائے گا نہیں، یہ تو مجلس ہی ایسی بڑھتے۔ اب یہ تو اللہ برکت دے تو میں کیا کروں کہ اتنا مجمع بڑھتا چلا جائے۔ تو کہا کہ بھائی اب تبرک لینا، یہ ضرور لے مہذب طریقے سے، لیکن لے کیوں؟ آپ جب بڑے آدمی اس طرح سے لیں گے تو غریب تو فخر سے لے گا نا، کیوں بھائی؟ مولا دے رہا ہے، عزت سے دے رہا ہے نا، تو اس بہانے میں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بھوکے کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، اور ہے بھی انہیں کے لیے تبرک۔ میں یہ کب کہتا ہوں کہ تبرک ہلکا بانٹو بھائی، مہنگے سے مہنگا بانٹو، مگر یہ خیال کر کے کہ حقدار کو پہنچنا چاہیے، کوئی پابندی نہیں تبرک کی، لیکن یہ سوچ کر کے غریبوں کو پہلے پیٹ بھروں کو بعد میں، بھائی ان کو تو مل جائے گا، غریبوں کا حق ان کو جب عزت ہے نا، تو مولا دے رہے لوگ لے رہے، کوئی شرم کی بات ہے نہیں، وہ دے رہا ہے عزت سے دے رہا ہے۔ تو ابھی تو یہ مولا نے سمجھا دیا کہ نہیں دیکھو ایسا ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور وہاں کے بھی ضامن۔ اس کے مرنے کے بعد خواب میں آیا دوست، یہ بھائی تم کہاں گھوم رہے ہو باغ میں؟ کہا گھوم رہا ہوں باغ میں، دیکھوں جنت میں گھوم رہا ہوں۔ کہا تھا تو تم وہ ظالم کے ساتھ، ایش تو وہاں اڑاتے تھے، اور بھی ان کی بہرحال کچھ عادتیں لکھی ہوئی ہیں، مجھے اس پہ یقین نہیں لیکن لکھا ہے مورخین نے۔ کہا بھائی تمہارے تو اعمال بھی صحیح نہیں تھے، یہ اس لیے عقیدے کی جلا کے لیے، اپنی عقیدے کی جلا کے لیے بھی کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، مجھے کوئی شرم نہیں آتی اسی روایت کو چھپاؤں مومنین سے، کیوں چھپاؤں اپنے مومنین سے ان روایات۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو میں نے قصیدہ لکھا تھا نا امام کے لیے، اس قصیدے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو اسی لیے آدمی یہی سوچ کے خدمت کرتا ہے، لیکن شرط وہی آ گئی کہ کس ماحول میں اس نے قصیدہ لکھا۔ ایک شعر انسان کا جہنم سے جنت میں لے جا سکتا ہے، شرط یہ کہ اس شعر میں کیا کہا ہے اور کس موقع پر کہا ہے اور کس کے لیے کہا ہے۔ تو فرزدق کا حشام کے سامنے یہ قصیدہ پڑھنا بالکل ایسا تھا جیسا حر کا شب عاشور کو یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں آ جانا۔ ختم کر دیا میں نے مجلس، بالکل ایسا تھا، بالکل ایسا تھا جیسے حر ادھر سے نکل کر ادھر آ گیا۔ تو امام اپنے دور میں جانتا ہے کہ جب یہ راستہ نہیں تو دو راستے اختیار کیے، ایک دعاؤں کا راستہ باقی رہے تاکہ سلسلہ باقی رہے، جد و جہد تازہ رہے، اور دوسرا واقعات کربلا کا راستہ۔ پانی آیا سامنے آنسو آ گئے، گوشت دیکھ لیا آنسو آ گئے، کوئی عراق سے آیا آنسو آ گئے۔ 35 سال امام، اب دیکھیں مصلحت الہی، دو تین امام ہیں جن کو اتنا عرصہ ملا ہے ظاہری زندگی میں امامت، مدت امامت، یا اس امام کی مدت امامت 34 سے 35 سال ہے، یا چھٹے امام کی مدت امامت 35 سال ہے، یا ساتویں امام کی مدت امامت 33 یا 34 سال یا 32 سال، باقی کسی امام کی مدت امامت ہی تھی۔ حکمت 35 سال میں جناب سید سجاد نے کربلا کو سینوں میں اس طرح سے اتار دیا۔ روایات کے اختلاف پہ آپ لوگ پڑ جاتے ہیں، لوگ اس پہ کتابیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اختلافی مسائل ایجاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے سیدھی سیدھی سی بات ہے، بے شک معصوم نے بیان کیا واقعات کربلا کو، بے شک بیویوں نے بیان کیا، لیکن جسے بیان کر رہے ہیں کیا وہ معصوم ہے؟ وہ تو معصوم نہیں ہے نا۔ ارے دس آدمی بیٹھے ایک واقعہ سن کے گئے، کوئی بصرہ گیا، کوئی کوفہ گیا، کوئی دمشق گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی ایران آیا، کوئی عراق گیا، کہیں گیا۔ وہ سننے والا تو معصوم نہیں ہے، سننے والے نے کبھی نام غلط لیا، کبھی واقعہ غلط، کبھی کچھ کم، کبھی کچھ زیادہ۔ تاریخ لکھنے والا کوئی نہیں، نہ لکھ سکتا ہے شیعہ کی تاریخ، نہ لکھنے دی جائے گی، نہ آج تک لکھنے کی اجازت ہے، نہ آج ہم صاف بتا سکتے ہیں، نہ صاف لکھ سکتے ہیں آج بھی وہی ماحول ہے کہ نہیں۔ تو اس ماحول میں اگر روایات میں کربلا کی ذرا سا اختلاف ہو گیا تو میرے بھائی شیعت پہ اثر نہیں پڑتا، شیعت اس پر نہیں کھڑی ہوئی کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں، کہ اگر ہو گئی تھی تو شیعت باقی رہے گی، نہیں ہوئی تو شیعت ختم ہو جائے گی، کہ جناب فاطمہ زہرا مدینے میں تھی کہ نہیں، اس پر شیعت قائم نہیں ہے۔ جناب سکینہ کا زندان میں انتقال ہوا تھا کہ جناب رقیہ کا، اس پر شیعت قائم نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا کہ روایات ہیں، آدمی اعتقاد کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھے، لیکن صرف اتنا خیال رکھے کہ گڑھی ہوئی نہ ہو، روایات میں تھوڑا سا اشتباہ تو ہو سکتا ہے لیکن اہانت کا پہلو نہ نکلے۔ کربلا والوں کی بھی، بیویوں کی بھی اہانت کا پہلو نہ نکلے۔ خدا کے لیے اپنی طرف سے صرف لوگوں کو رلانے کے لیے بنا بنا کر پیش کرنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ کتنے ہی مقامات ایسے آتے ہیں کہ ان سے اہانت ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا، مجھے نہیں پتا چلتا، اس سے بیویوں کے مقام کی بعض اوقات ہم توہین کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بین کے اگر کوئی جملے کہنا چاہتا ہے تو اس میں بھی احتیاط یہ رکھے، بینیاں جملے کہے لیکن یہ کہہ کر کہے کہ روایت نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے۔ جو علماء کا دستور رہا، جو پرانے بڑے بڑے ذاکرین اور خطبہ دے سب کا یہ دستور تھا کہ دل چاہ رہا ہے کہ ایک بین کا، ایک نوحے کا جملہ کہہ دے، حقیقت سے قریب لگتا ہے، فطرت انسانی کے قریب لگتا ہے کہ کوئی ماں کیا کہہ سکتی ہے اپنے بیٹے کے لاشے پر۔ حقیقت سے قریب لگتا ہے کہ زندان میں جب سکینہ کا دم نکلا ہوگا تو سید سجاد پر کیا بیتی ہوگی۔ حقیقت سے قریب لگتا ہے کہ جب زندان میں اپنی بچی کو چھوڑ کر ماں جا رہی ہوگی تو اس کی کیا کہتی ہے۔ واقعات کربلا خود اپنا اتنا اثر رکھتے ہیں، حسین کے نام میں اتنی کشش ہے کہ اس کا نام لو۔ میں رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، تو میری چھوٹی سی زندگی تجربہ ہے۔ خلوص سے ذکر تو کرو، خلوص سے نام تو لو حسین کا۔ ارے وہی واقعات ہیں پرانے، وہی شہادتیں ہیں، لیکن اسی غم کا تو معجزہ ہے کہ دنیا کے ہر غم کو فنا ہے سوائے غم حسین کے، اس کو فنا نہیں۔ وہی واقعات، وہی شہادتیں، اور جتنے ظلم و ستم ہوئے سب تو ہمیں پتا بھی نہیں۔ چند واقعات اور روایتیں ہم تک پہنچی، ان کا اثر اتنا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، جب بیان کیا جاتا ہے ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ چاہے میرا کتنا ہی عزیز مرا ہو، میں اسے تین دن سے زیادہ نہیں رو سکتا، ہفتہ بھر روؤں گا، چیلوں کے بعد ختم، صبر آ جائے گا۔ لیکن اسی سے پوچھو جس کا عزیز ترین مر گیا، کہ کبھی حسین پر رونے سے تو تھکا؟ کبھی ایسا ہوا؟ سارا سال حسین کا ذکر ہوگا تو سارا سال روئے گا حسین کو رونے والا اپنے مرنے۔ یہ تو میں نے بالکل حقیقی بات بتا دی نا آپ کو، کہ ہم اپنے مرنے والے کو کتنا روتے ہیں، تین دن، دس دن، بیس دن، چلوں بس ختم، لیکن حسین کا، اپنے مرنے والے کے سوئم پہ بھی حسین کو روتے ہیں، چیلوں پر بھی حسین کو روتے ہیں، برسی میں بھی حسین کو روتے ہیں۔ حسین کا غم ایسا غم ہے کہ جس پر ہم، وہی بات ہے۔ تو جی تو وہی زندان میں امتحان سے گزر رہا ہے سید سجاد، اور آج شب 13 سفر ہے نا، دو تاریخ یہی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی، ایک 10 سفر کہی جاتی ہے اور ایک 13 سفر کہی جاتی ہے۔ بس خدا مجھے توفیق دے، ہمت دے کہ میں جیسے کہ حق ہے بچی کے، اس بیوی کے مسائل پڑھنے کا، ویسے پڑھ جاؤں۔ کیونکہ میرا بہرحال، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اتنا میرا یقین ہے کہ خلوص سے نکلا ہوا اشک، کوئی بیوی ہے کاش اس کے رومال میں جگہ مل جائے۔ ہم اس قابل نہیں، ہمارا یہ مقام نہیں، لیکن شہزادی بس اسی امید پر تیرے بیٹے کو روتے ہیں، تیرے بچوں کو روتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی عشق اس قابل ہو کہ جسے تیرے رومال میں جگہ دے، ہماری نجات کا سامان ہو جائے۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے میں نہیں کہتا، یہ عقیدے کی بات۔ میں نے جتنے مراچے کو دیکھا، ان کے وصیت ناموں کو پڑھا، میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ مرعشی نجفی جیسا مجتہد مرجع تقلید، خمینی ابو شکن جیسا مرجع تقلید کس طرح فرش عزا بچھاتے تھے اور کس طرح روتے تھے۔ سب عبادتیں ایک طرف، سب علم ایک طرف، لیکن علم وہی علم ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جائے حسین کا عشق بڑھتا چلا جائے، جتنا علم بڑھتا جائے حسین کے عشق کی آگ اتنی ہی دہکتی چلی جائے۔ سی میں اس لیے پڑھتا ہوں، اس عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ مجھے نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، سب واجبات سب پڑھنے ہیں، لیکن قبولیت کے لیے نہ آپ مجھے کہہ سکتے نہ میں آپ، لیکن مجھے ان آنسوؤں پر یقین ہے کہ اگر یہ آنسو سچا ہو تو تمہاری نماز بھی قبول کروائے گا تمہارا۔ میں کیا کروں، میرے سامنے تمام مراجے کا کردار ہے، اور کردار یہی کہتا ہے کہ عزائے حسین کا اپنا ایک نشہ ہے، عزائے حسین کی اپنی لذت ہے، عزائے حسین کا اپنا ایک کیف ہے، عزائے حسین کی اپنی ایک وادی ہے۔ بس عزادار ہو، اس بچی کا ایک ہی کام ہے، زندان میں جب صبح ہوتی ہے دروازے زندان پر بیٹھ جاتے، سلاخوں کو پکڑ کر ہر آنے جانے والے کو دیکھا کرتی۔ پہلے کے زندان ایسے ہی ہوا کرتے تھے، چھت نہیں ہے، سلاخیں تاکہ آنے جانے والے قیدیوں کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ کوئی مسافر گزرا، بیوی نے روک لیا، بچی نے روک لیا، بھائی کہاں جاتا ہے؟ اس نے دیکھا کہ قیدی بچی ہے، رک جاتا تھا۔ عراق جاتا ہوں کوئی کام، کہا کہ اچھا یہ بتا کیا تیرا گزر کربلا سے ہوگا؟ اگر اس مسافر نے کہا کہ ہاں میرا گزر اس کربلا سے ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو میں تیری خاطر وہاں سے گزر جاؤں گا، بتا کیا کام ہے؟ تو قیدی ہے، اپنی حاجت بتا، میں وہاں سے گزر جاؤں گا۔ یہ بچی کہتی ہے کہ دیکھ، کربلا کے میدان سے جب تو گزرے گا تو وہاں میرا بابا تجھے ملے گا۔ اے بچی تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بچی کہتی میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے، اسے میرا سلام کہنا، کہنا تمہاری بچی سکینہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اگر میرا بابا کہے کہ میں تو اسے خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا، تو کہنا کہ سکینہ کو تو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا، وہ شام کے زندان میں تیرا انتظار کر رہی ہے، وہ شام کے زندان میں تیرا راستہ دیکھ رہی ہے۔ بس یہ مسافر اس بچی کے حال پر روتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا، اس بچی کے حال پر روتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا۔ بس اسی طرح رونا شب گزر رہے ہیں، شام ہوتی ہے بچی رونا شروع کر دیتی ہے، آج کی شب آئی، ہر رات سے زیادہ بچی بے قرار ہے، ہر رات سے زیادہ بے چین ہے، سب چپ کراتے ہیں لیکن بچی چپ نہیں ہوتی۔ بھیا بابا بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں، بھیا آج بابا کی یاد بہت ستا رہی ہے۔ روتے روتے بچی کو غش آ گیا، اب جب دوبارہ آنکھ کھلی تو پہلے سے زیادہ بے قرار، بھائی چپ کراتا ہے، بچی کہتی ہے بھیا بابا ابھی تو میرے پاس بیٹھے تھے، ماں چپ کراتی ہے، یہ بچی کہتی ہے ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، پھوپھی چپ کراتی ہے، یہ بچی کہتی ہے پھوپھی اب ماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میرے پاس آ جاؤ، سکینہ تم بن رہا نہیں جاتا، میری بچی میرے پاس آ جاؤ۔ بس کوئی سمجھا یا نہ سمجھا، سید سجاد سمجھ گئے، سید سجاد سمجھ گئے۔ شور گریا بلند ہوا زندان سے، داروغہ زندان کو بھیجا گیا، دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ داروغہ زندان آیا، مسئلہ پوچھا رونے کا سبب پوچھا. سید سجاد آگے بڑھے کہا بھائی آج میری بہن کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے, اگر ممکن ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو, قرار آ جائے گا, بچی خاموش ہو جائے گی. داروغہ نے پیغام بھجوایا, اجازت دی گئی تاکہ گریا کسی طرح ختم ہو کہ جاؤ سر لے جاؤ. سر لایا گیا, سید سجاد کو دیا گیا. سید سجاد نے سب سے پہلے بابا کو سلام کیا, بوسے لیے بابا کے, اس کے بعد سکینہ کو آواز دی, سکینہ لو بابا آ گئے. دوڑتی ہوئی بچی آئی, بابا کا سر گود میں لیا, زندان کی فرش پر بیٹھ گئی, رخساروں پر رخسار رکھ کر کہتی ہے بابا بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے, جب مجھ سے جدا ہی ہونا تھا تو مجھے سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی. بابا کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ تمہاری بچی سکینہ تمہاری
قبر پر ایسے چھا گئی تھی جیسے بچی کو گود میں لیا ہوا ہو.